الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے، لیس البر ان تولوا، کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، حقیقی روح حقیقی نیکی اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، راہ خدا میں اللہ کی خاطر خرچ کرنا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کا دیوی کیا عہد کو پورا کرنا، مصیبت کے گھڑیوں میں، آزمائش کے حالات میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، اللہ ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اسلام عدل کا دین ہے، جہاں کوئی شخص ظالم مظلوم پر ظلم کرے تو اس کا بدلہ ہے، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے اس کی دنیاوی حیثیت کیسی کیوں نہ ہو، اس قتل میں اسے سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ اور یہ اسلام کا یہ قتل قصاص کی شکل، قصاص کا حکم، اس میں انسانی معاشرے کے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ جب یہ خوف ہوگا کہ اس کا بدلہ بھی قتل ہے تو غصے کی حالت میں جذبات کے اندر بھی اس کے ہاتھ رک جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے، روئے زمین پر آج اسلام کے یہ عدل و انصاف کے قوانین، دنیا کی زمین خالی ہو چکی ہے، اس لیے قتل و غارت دنیا میں ایک مذاق بن چکا ہے اور تماشا بنا ہوا ہے۔ تو قصاص عدل انصاف کا قانون ہے، اور اس میں رحمت کا پہلو بھی ہے، رحمت کا پہلو بھی ہے، عدل کا پہلو بھی ہے۔ عدل یہ ہے کہ قاتل کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے، اور رحمت بھی ہے، چاہے تو مقتول کے ورثا معاف کر دیں اور چاہے دیت لے لیں، یہ بھی اس کے لیے اجازت ہے۔ پھر فرمایا جو دنیا سے جانے لگے تو اگر اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں تو پھر اپنے مالی معاملات میں وصیت کر کے جائے، اور ایمان والوں سے کہا تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اگر یہ اپنے آداب اور شرائط کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو تو تمہیں تقوی کی دولت ملے گی، تقوی کی دولت ملے گی۔ اور یہ چند ہی دن ہیں، ہر بالغ مسلمان پر یہ روزہ فرض ہے جب یہ رمضان کا مہینہ آئے۔ اور رمضان کے مہینے کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں اللہ کہاں ہیں تو انہیں بتائیے اللہ بہت قریب ہیں، پورے اعتماد اور یقین سے مانگو، تم کبھی محروم نہیں رہو گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قبری مہینے، جس پر اسلام کے بہت سارے احکامات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، اس تاریخ کی حفاظت فرض کفایہ میں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جہاد کا تذکرہ فرمایا، جہاد الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور حق اور باطل کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو جہاد بھی قیامت تک جاری رہے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے خرچ کیا کرو، اگر نہیں خرچ کرو گے یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دین کی حفاظت اشاعت کے لیے خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو گیا تو اللہ تم سے دینی زندگی سے تمہیں محروم کر دے گا، پھر تمہیں تباہی سے، بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یہ سوال نہیں ہے کتنا خرچ کریں، سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں۔ اصل یہ ہے کہ کتنا بھی خرچ کرنا ہو لیکن مصارف صحیح ہوں، خرچ کرنے کی جگہ صحیح ہوں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب کی مذمت فرمائی، ظاہری طور پہ تمہیں اس کا کچھ نفع نظر آتا ہے لیکن اس شراب کے نقصانات نفع سے بہت زیادہ ہیں، اللہ کے حبیب نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے، تمام گندگیوں کی جڑ شراب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حج کا خاص موسم ہے، یوں تو عمرہ پورے سال میں عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن حج مخصوص ایام ہیں، ان مخصوص ایام میں حج جیسے فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ اپنی ایک حیثیت بنائے بیٹھے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، صرف مزدلفہ ٹھہر جا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا سبھی کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، اور مکہ کا مشرک منا میں آ کر اپنے اباؤ اجداد کے تذکرے فخری طور پہ کیا کرتا تھا. تو اللہ نے تلقین فرمائی تم ان دنوں میں اللہ کے تذکرے خوب کیا کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسے ایک آدمی ایک پاؤں مسجد میں رکھے اور ایک پاؤں مسجد سے باہر ہو تو اسے مسجد میں داخل ہونے والا نہیں کہتے. ہاں تو پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف عبادات کافی نہیں، معاملات بھی ضروری ہیں، معاشرت بھی ضروری ہے، صرف مسجد کی زندگی نہیں، بازار اور ایمان اور عدالت کی زندگی بھی مسلمانوں کے اسلام کے ماتحت ہونے چاہیے. ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کی تلقین فرمائی. پھر کفار کو دنیاوی زندگی بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا ہاں ایک دن آنے والا ہے جہاں عدل اور انصاف کا فیصلے ہونے والے ہیں، وہاں ایمان والے ان کے اوپر ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر راہ خدا میں حالات آتے ہیں، ازمائشیں آتی ہیں، اور پہلے پیغمبروں پر بھی حالات اور ازمائشیں اللہ کے دین کی خاطر آئیں، یہاں تک کہ پیغمبر کہہ بیٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے خاص حکم جو ازواجی زندگی کے متعلق ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ نکاح کے لیے مرد مسلمان ہونا ضروری ہے، عورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے. مشرک تمہیں کتنا ہی بھلا لگے اور مشرکہ تمہیں کتنی ہی اچھی اور خوبصورت لگے، مسلمان کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مخصوص ایام ماہواری کے جو عورتوں کی ضرورت، عورتوں کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان دنوں کے اندر وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں، وہاں ایسی بیماریاں اور ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے دونوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے. یوں تو وہ تمہاری بیویاں ہیں اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھا ہے جس سے تمہارے لیے اولاد، اور اللہ رب العزت نے اولاد کا جسے کہیں کہ سلسلہ جاری فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس چار مہینے تک نہیں جائے گا تو چار مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے. ہاں رجوع کر لے پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی. ایک طلاق دے دی، دو طلاقیں دے دی، اب بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تین طلاقیں دے دی تو پھر رجوع کی کوئی شکل نہیں ہے. ہاں تین طلاقوں کے بعد اگر اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی یا وہ مر گیا تو پہلے شوہر سے دوبارہ یہ شادی کر سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم مردار اور تحفظ کا ضامن ہے، یہاں تک کہ اگر معصوم بچہ ہے تو اس کے حقوق کا تحفظ بھی اسلام کرتا ہے کہ مرد عورت کی جدائی سے اس بچے کے حقوق پامال نہ ہو. یہ طلاق شدہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا شوہر جو پہلے تھا وہ اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بتایا کہ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے دے تو اس کی عدت تین ماہواریاں ہیں، اور اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. یہ سارے ازواجی مسائل کے ساتھ ساتھ تلقین فرمائی نمازوں کا اہتمام ہو، اور خاص طور پہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. کون سی درمیانی نماز ہے؟ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. ہاں درمیانی نماز ایک تو فرمایا یہ فجر کی نماز ہے یا پھر عصر کی نماز ہے. عام طور پہ دنیاوی معاملات میں عصر ضائع ہو جاتی ہے یا بستر کھینچتا ہے، فجر ضائع ہو جاتی ہے، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو فجر کا بھی اہتمام کرتا ہے، عصر کا بھی اہتمام کرتا ہے. پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ میدان جہاد میں موت نہیں آیا کرتی، موت تو ایک جگہ طے ہے،
وہ تو گھر کے محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جایا کرتی ہے. اور پھر فرمایا ایک قوم کا تذکرہ فرمایا جو جس پر ایک وبا طاعون کی بیماری پڑی, وہ بستی سے باہر نکلی, جہاں پہنچی وہیں موت نے انہیں آ دبوچ لیا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت کا ایک پیغمبر حضرت طالوت, اس کا چھوٹا سا معمولی سا لشکر اور مد مقابل بہت بڑا لشکر, انہوں نے انہیں شکست دے دی. فرمایا کتنی ہی چھوٹی سی جماعتیں جو اللہ کی خاطر دشمن سے مٹھ بھیڑ کرتی ہیں, اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما دیتا ہے. طالوت نے جالوت کو قتل کیا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور یہ ماضی کی تاریخ اللہ کے نبی نے بتائی ہے, یہ علامت ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق ہے, جس سے انسانی تاریخ کا کوئی پہلو بھی اوجھل نہیں ہے. اس نے اپنے پیغمبر کو یہ سب کچھ بتایا ہے, جو آپ کی رسالت کی بہت بڑی گواہی ہے. یوں تو اللہ کے بہت سارے رسول اور پیغمبر ہیں, ہر ایک کو اللہ نے مختلف پہلوؤں سے ایک دوسرے پہ فضیلت بخشی ہے. کسی سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے, کسی کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر احکامات دیے ہیں, کسی کو کلیم اللہ کہا, کسی کو روح اللہ کہا, اور کسی کو حبیب اللہ کہا. یہ مختلف ہیں, لیکن ایمان والے مسلمان سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. سارے پیغمبروں کے عزت احترام ان کے ایمان کا تقاضا ہے. راہ خدا میں خرچ کرو اس دن سے پہلے پہلے جہاں کوئی دوستی اور جہاں کوئی تعلقات کام کوئی نہیں آنے. پھر قرآن کی ایک عظیم شان آیت, آیت الکرسی, جس آیت میں 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے, 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے, جس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا تعارف ہے. پھر اسلام کی پوری زندگی ہے, اس میں جبر نہیں ہے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا, اس کی گنجائش کوئی نہیں. کسی ہندو اور عیسائی اور سکھ کے گردن پر تلوار رکھ کر اسے اسلام پر مجبور کیا جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, مسلمان بننے کے بعد پھر اگر کوتاہی کرے گا, پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اسے سزا دے. جیسے فوج میں جانا ہر ایک کی مرضی ہے, لیکن جب کوئی جاتا ہے اور قانون شکنی کرتا ہے تو پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے, اسلام لانے کے بعد پھر اگر خرمستیاں کرتا ہے, پھر اسلام کے لیے اس کی تعزیرات اور سزائیں بھی ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر نمرود کی سرکشی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث, اس کا تذکرہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ انداز میں اللہ کی بڑائی سمجھائی. اللہ وہ ہے جو سورج کو جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ نادان کہنے لگا, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, جیل کے ایک موت کی سزا والے شخص کو آزاد کر دیتا ہوں اور ایک غیر مجرم کو پھانسی پہ لٹکا سکتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے, اس کن ذہن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یوں سمجھایا, اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. فبوہت الذی کفر, اب کافر پر بوہت, کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا, اس کا کوئی جواب اس سے نہیں بن پایا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عزیر ایک بستی پر سے گزرے جو تباہی کا شکار تھی, حیران ہوئے یہ بستی والے بھی پھر زندہ ہوں گے. اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر, 100 سال تک موت طاری, 100 سال کے بعد زندہ ہوئے. اور سبحان اللہ, عام طور پہ جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کھانا تھا وہ بالکل ویسی محفوظ تھا. عام طور پہ جانور کی عمر لمبی ہوتی ہے, وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی آپ کی سواری, اور کھانا ویسے کا ویسا تر و تازہ ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ بہت بڑے ہیں, اور آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو دیکھا اور فرمایا, اے اللہ, آپ مردوں کو پھر زندہ کیسے کریں گے؟ ایمان ہے لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا, ابراہیم, چند پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو, پھر انہیں ذبح کرو, پھر ان کے ٹکڑوں کرو, پھر ان کو ٹکڑوں کو آپس میں خلط ملد کر دو, پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو, پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں, پھر ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا, اور اللہ کی قدرت کا منظر دیکھا. کہ وہ پرندوں کی ہڈیاں اور گوشت مختلف پہاڑوں سے مل رہا ہے اور جڑ رہا ہے، اور پھر اللہ نے اس میں زندگی پیدا کر دی اور آپ کے سامنے وہ پرندے اڑنے لگے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی غالب ذات ہے، اور اس کے ہر کام میں اور ہر فیصلے میں بڑی حکمت موجود ہے۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ان کی مثال تو اس کاشتکار کسی ہے جو ایک بیج ڈالتا ہے اور اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر باری میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ 700 دانے دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، بشرطی ہے کہ اس کاشتکار کا وہ دانہ اس میں زندگی ہو، بشرطیہ کہ خرچ کرنے والے کے مال حلال ہو اور پھر یہ ہے کہ کاشتکار ایسی زمین پہ کاشت کرے جو زرخیز ہو، ایسی خرچ کرنے والا شخص ایسی زمین پہ خرچ کرے جو جسے کہیں کہ بڑی زرخیز ہو۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا مدد کا، اور دوسرا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کے اشاعت اور حفاظت پہ اور دینی اداروں میں خرچ کرنا، سبحان اللہ دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو خرچ کرنے کا ثواب، اور دوسرا جب تک وہاں سے دین کے سر چشمہ جاری رہتا ہے اور لوگ اس چشمے سے پانی پیتے رہتے ہیں، اس خوش نصیب کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا 1 سے 700 ایسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، 1 سے 700 گنا۔ فرمایا یہ بس نہیں ہے، اگر نیت بڑھیا ہے، اخلاص بڑھیا ہے، اللہ اتنا دے گا جیسے اللہ کی شان ہے، اور ساتھ فرمایا یوں خرچ نہ کرنا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانے لگ جائے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رخصت کر دے، یہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، دکھلاوا، ریا، تختیاں لگانا، نمائش سے خرچ کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی چٹان پر کوئی شخص بیج ڈالے، بارش آئی، چٹان صاف ہو گئی، کوئی بھی کھیتی کوئی نہیں ہونی، ایسی ریاکار کی سارا خرچ ایسا ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ قدر و قیمت تو اس خرچ کی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو صرف دین کی خاطر اپنے آپ کو روکے ہوئی ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں نہ زراعت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے، لوگوں سے لپٹ کر بھیکاری نہیں بنتے۔ فرمایا ان پہ خرچ کرو، یہ تمہیں کئی گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سود خور کی مذمت فرمائی، یہ سود خور جب قبروں سے اٹھے گا، ایسا اٹھے گا جیسے دیوانہ جس پر شیطان اور جنات مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا سود خور جب قبروں سے اٹھے گا اس کی یہی صورت حال ہوگی، سب پہچان لیں گے یہ سود خور ہے، اور فرمایا سود کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا انجام یہ ہے، یہ مٹ جایا کرتا ہے، اور صدقہ خیرات کی حقیقت یہ ہے، اللہ اس سے مال بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل دیکھیے سود خوروں کا کیا حال ہے، بڑا ہی کاروبار تھا بھائی، ہاں آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بڑا ہی ان کا ایک کاروبار کا سیٹ اپ تھا، آج نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے اور محتاج بن گیا ہو اور فقیر بن گیا ہو۔ وَيُرْبِ الصدقات، صدقات سے مال بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا جو سود رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر اللہ کی اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ۔ اور بھائی جب بندے اور مالک میں جنگ ہوا کرتی ہے تو ہار تو بندے ہی کی ہوا کرتی ہے، اے ایمان والو تم سود سے باز ہو جاؤ۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر معاملات کے سلسلے کی ایک بڑی آیت، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب بھی تم کوئی معاملہ ادھار کا کرو، دستاویزات تیار کر لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو اور اس کو تحریر کر لیا کرو، اور اگر کہیں سفر میں یہ چیزیں میسر نہ ہو تو کوئی اس کے بدلے میں چیز رہن رکھ لیا کرو تاکہ بعد میں آپس میں اختلاف اور آپس میں انتشار نہ ہو. اس کا تذکرہ فرمایا. یہ سارے احکامات کے بعد آخر میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں. اے اللہ ہماری بخشش اور رحم فرما اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. یہ دعا سکھائی ہے. پھر سورہ عمران ہے جس میں حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے. اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے. اس کی ابتدا میں ایک عیسائیوں کا وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آپ سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ اللہ کی اولاد ہیں. اس کا تذکرہ اور وہ کہتے تھے اس لیے کہ قرآن میں کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے, روح اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے. تو جواب یہ دیا, قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے اور کچھ آیات وہ ہیں جن کے مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کی طبیعتوں میں گمراہی ہے اور جو فتنہ باز ہیں ان مشتبہ آیتوں سے اپنے من پسند کا مطلب لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کو بڑی خوشنما لگتی ہیں لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے اور جنت کی نعمتیں اور انعامات رکھے ہیں. اللہ کی وحدانیت اور بڑائی اس کی گواہی اللہ دیتے ہیں, اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے دیتے ہیں. اللہ کے ہاں جو زندگی کا دستور پسند ہے وہ صرف اسلام ہے. اللہ کے ہاں جو زندگی کا دستور پسند ہے وہ صرف اسلام ہے. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتے تو آپ انہیں کہہ دیں میں تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں اور اللہ کا پیغام تو میں دے رہا ہوں اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.